اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اور کیا باقی رہ گیا ہے؟ ساری حجتیں بری ہو گئیں، ہر طریقہ ان کو کر کے بتا دیا لیکن یہ نہیں مانے. ہاں بس لگ رہا ہے کہ اب ان کو ایک ہی چیز کا انتظار ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچے. کون سے ملائکہ؟ جان قبض کرنے والے، یا تیرے رب کا فیصلہ ہی صادر ہو جائے. اس طرح کی ڈٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں، پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا. ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخر کار ان کو دامن گیر ہوئی اور وہی چیز ان پر مسلط ہو گئی جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے. یہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی کو حرام ٹھہراتے. نعوذ باللہ، یعنی جو کچھ بھی ہم نے غلط کیا یہ اللہ ہی نے ہم سے کرایا ہے. ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے، تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا گیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور تاغوت کی بندگی سے بچو. اللہ کی بندگی اور تاغوت سے اجتناب، یہی ہے لا الہ الا اللہ. ذرا لکھیے کلمہ اپنے نوٹس میں، لکھنا آتا ہی نا، لا الف لام الہ الا اللہ. لا نہیں الہ کوئی الہ الا مگر اللہ ہو اللہ. کئی لوگ نہ سمجھی میں بچوں کو کیا سکھاتے ہیں، لا الہ لا الہ لا الہ. ذرا اس کو ٹرانسلیٹ کریں، کوئی الہ نہیں کوئی الہ نہیں کوئی الہ نہیں. تو ایتھیسٹ کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی کہتے ہیں دیر از نو گاڈ دیر از نو گاڈ. لا الہ پورا نہیں ہوتا جب تک الا اللہ نہ ہو. یہ دو مرحلے ہیں، ایک ہے الہ کو مانو. قرآن اگر آپ دیکھیں تو قرآن نے بہت اختصار کا اظہار کیا، چھوٹے جملوں میں بات کی ہے. ہمارا کلمہ یہ کیوں نہیں تھا الہن اللہ؟ اب یہ جملہ لکھیں الہن اللہ، ہمارا الہ اللہ. یہ آسان نہیں لا الہ الا اللہ کہنے سے، لیکن یہ ادھورا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو الہن اللہ کو تو مانتے ہیں، بندگی کے اس مقام پہ ہیں کہ اللہ کو الہ مانے، لیکن الا اللہ نہیں کر پاتے. یہ ہے تاغوت. زندگی میں جب تک تاغوت نہیں نکلے گا تب تک اللہ کا الہ ہونا سمجھ نہیں آئے گا. جتنا زیادہ ایک انسان دنیا کی چیزوں پہ نظر رکھتا ہے اور انہی کو اپنے لیے بڑا سمجھتا اور سمجھاتا ہے، اتنا ہی یاد رکھے وہ اللہ سے دور ہوتا ہے. آج کا مسئلہ کیا ہے؟ میٹر، جتنی ہماری دنیا خوبصورت ہو گئی ہے نا، اتنا ہم رب سے دور ہو گئے. تو اپنے تاغوت ڈھونڈیں. یہاں آپ ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی لکھیں، کم سے کم تین تاغوت میں نے ڈھونڈنے ہیں. اس میں ایک تاغوت آپ کی سستی بھی ہو سکتی ہے، آپ کا اپنا ہیلتھ کانشیس بھی ہونا ہو سکتا ہے، لوگوں کی باتوں کا بہت ڈر بھی ہونا ہو سکتا ہے. کیونکہ ہم نے پیچھے بات کی تھی تاغوت دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اندرونی اور ایک بیرونی. بہت سارے لوگ اندرونی تاغوتوں کے ہارے ہارے ہوتے ہیں. ایک دفعہ اندر کے تاغوت کو لا کی تلوار سے کل تو کر کے دیکھیں، باہر کی پابندیاں آپ کا کچھ نہیں بگاڑتی. جہاں باہر پابندیاں آتی ہیں، جہاں کوئی باہر سبب بنتے ہیں ہمارے ہدایت سے دور رہنے کے، وہاں یاد رکھیے کہ ہمارے اندر کی کوئی کمی ہوتی ہے. کچھ اندر سستی، کچھ شک، کوئی قدر کی کمی ہوتی ہے تو باہر سے بہانہ بنتا ہے. اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر دلالت مسلط ہو گئی، چلے دونوں سے ہدایت لے لیں. کچھ اپنی کسی تاغوتی صفت کا شکار ہو گئے اور کچھ چلتے ہی گئے. کتنی گاڑیوں کے اندر سے بچ کے ہم پہنچتے ہیں نا اپنے گھر میں. اگر آپ دیکھیے کوئی کہے کہ گاڑی کوئی راستے میں نہ ملے پھر ڈرائیونگ کروں گا، تو ممکن ہے؟ امپاسیبل ہے. آپ کے میرے ہدایت کے راستے میں بہت سارے تاغوت رہیں گے آخری دم تک. حدیث میں آتا ہے کہ موت کے وقت شیطان جو ہے یہ پانی بھی لے آتا ہے اور اس سختیوں میں کہتا ہے یہ پانی پی لو، تمہاری اس پیاس کو بجا دوں، بس مجھے سجدہ کر لو. تو یہ تاغوت تو لاسٹ ڈے تک رہیں گے. اس کے لیے تو میں نے سوچنا ہے کہ میں نے کیا کرنا. تو ہر ایک سوچے کہ اللہ نے میرے لیے ہدایت کا فیصلہ کیا ہے یا میرے لیے گمراہیوں کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو گے چھٹلانے والوں کا انجام کیا ہو چکا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہے ان کی ہدایت کے کتنے ہی حریص ہو. کیسے پتا چلتا ہے کہ کوئی آپ کی ہدایت کا حریص ہے؟ یعنی وہ گریڈی ہے، لالچی ہے کہ اس کو ہدایت ضرور ملے. نہیں پتا چلا. کبھی آپ کو زندگی میں کوئی ایسا بندہ نہیں نظر آیا کہ جو حریص ہو آپ کے لیے؟ اپنی امی کو سوچ لیں، دیکھیں یہ ہرس نہیں آئے گی تو ہم دین کا کام نہیں کریں گے. آگے صورت آ رہی ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کے لیے کوئی کیسے تڑپتا ہوگا. آپ کی مائیں اگر موجود ہیں کبھی ان کے دل تو کھول کے دیکھیں. دیکھیں ایک تو حکم ہوتا ہے, یہ ہرس ہے. میں نے آنکھوں سے دیکھا وہ منظر یاد آ گیا. گھروں میں ماسیاں کام کرنے آتی ہیں پاکستان میں نا, تو وہ جہاں جاتی ہیں برتن دھوتی ہیں, پھر کوئی اس کو تھوڑی سی نکال کے کوئی چیز دے دیتا ہے, یہ کھا لو. تو میں نے ماسیوں کو دیکھا کہ اس کو لے کے نا کاغذ میں تو لپیٹتی ہیں, بھی کھا لو نا ابھی. نہیں باجی, گھر جا کے بچوں کے ساتھ کھاؤں گی. تڑپتے نہیں, تڑپ کے نہیں, اکیلے نہیں کھانا. کئی شوہر ایسے ہیں وہ باہر نہیں کھاتے, ان کا دل ہوتا ہے بیوی کے ساتھ کھانا ہے. بیویاں بھی ایسی ہیں. یہ ہرس ہوتی ہے کہ آپ کا پیٹ بھرا ہے لیکن دوسرے کا پیٹ خالی تو نہیں ہے. تو یہ نبی کی ہرس نوٹ کیجئے. اب دوبارہ اس جملے کو سنیں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم چاہے ان کی ہدایت کے کتنے ہی حریص ہو. اب دیکھیں نبی کو اللہ کہہ رہا ہے میں اور آپ کیا ہوں گے, کس بات کی مولی ہے کہ پھر بھی جس کو نصیب میں ہوتی ہے ہدایت اس کو ملتی ہے, مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا. اور اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا. اور آپ لوگ اس کو برا کہیں اچھا کہیں, یہ جو میں آپ کو کہتی ہوں نا کلاس میں کیوں نہیں آگے آ جائیں پیچھے آ جائیں, آج کل تو اس کا ایک عملی نمونہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ دورہ قرآن میں گیسٹ بھی آتے ہیں, آپ کی جگہ بھی چینج ہوتی ہیں. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ میری نظر صرف آپ اسٹوڈینٹس پہ ہوتی ہے. کئی دفعہ گیسٹ آئے ہوتے ہیں, سائڈوں پہ ہوتے ہیں, موسٹلی خوشی ہوتی ہے ان کے آنے کی, لیکن آپ میں سے ایک ایک بندہ, اس وقت بھی میں نام لوں نا تو آپ شرمسار ہو سکتے ہیں اگر وہ بعد میں سنیں. کچھ نام آج مسلسل میرے ذہن پہ ٹک ٹک کر رہے ہیں, اگر آپ کہیں تو میں دو نام میرے دماغ میں لے سکتی ہوں. کیونکہ میری تڑپ ہے کہ وہ کیوں نہیں سن رہے, وہ اس ماحول کا حصہ کیوں نہیں ہے, ان کو یہ کیوں نہیں مل رہا, ان کو اللہ نے موقع دیا. کوئی بھی نہیں سوچے گا. آپ کے چار بچے ہیں اور تین پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں اور ایک بچہ بھوکا سو جائے یا آیا نہیں, تو آپ کی تڑپ اس کے اوپر ہوتی ہے. تو یہ درد جب نہیں ہوگا تو یاد رکھیے کہ دین کا کام نہیں ہوگا. لیکن پھر بھی جس کو اللہ بھٹکا دے اس کو ہدایت نہیں ملتی. اور اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا. اپنے لیے لکھ لیں کہ نبی کا تڑپنا اگر لوگوں کو فائدہ نہیں دیا تو ہمارے استادوں کا تڑپنا بھی ہمیں فائدہ نہیں دے گا, جب تک ہم خود اس نعمت کی قدر نہیں کریں گے. اور بہت ہی محروم ہیں ہم اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت نہ کر کے چھوٹے چھوٹے فائدوں کے حصول, چھوٹے چھوٹے مالی یا دوسرے فائدوں کا نقصان نہ کرنے کی وجہ سے ہم ہدایت سے دور رہ جاتے ہیں. گھر بھی نماز پڑھنی ہے, مسجد بھی پڑھ سکتے ہیں, چار قدم پہ مسجد ہے, نہیں جاتے اور گھر میں پڑھتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ 1 سے 27 نمازوں کا فرق کیا ہو. تو اللہ سے دعا کیجیے, سب سے پہلے میں اپنے لیے بھی, آپ اپنے لیے بھی, کہ اللہ ہمیں ہدایت کی تڑپ لگا دے. پھر فرمایا یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا. اٹھائے گا کیوں نہیں, یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے, مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. یہ بھی ایک نقصان ہوتا ہے جب انسان اپنی خواہش پہ جیتا نا تو خود کو تسلی دیتا ہے قیامت کوئی نہیں آنی, موت کو تو کوئی نہیں انکار کرتا, لیکن اس چیز کی بہت ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں اٹھنا. اللہ کہتا ہے لا علمی کی وجہ سے ایسی باتیں کرتے ہو, اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں, اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے. رہا اس کا امکان تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا ہوتا, کچھ نہیں کرنا ہوتا. کیا نقول لہ کن فیکون, کیا ہم اسے حکم دیں کہ ہو جا, بس وہ ہو جاتی ہے. ٹچ سسٹم ہے نا ہمارے ہاں, تو اب تو ٹچ سے بھی اوپر کی چیزیں آ گئی. اللہ کہتا ہے ہمیں ٹچ بھی نہیں, جسٹ کون. تو تم کہتے ہو مرنے کے بعد کیسے جیئیں گے, ہم صرف کہیں گے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد ذرا مکہ کا ماحول ذہن میں رکھیے جہاں یہ صورتیں نازل ہو رہی ہیں. ظلم ہے, بربریت ہے, تکلیف ہے, تو اللہ ان کو تسلیاں دلا رہا ہے. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا, جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ان کو ہم دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے. کاش جان لے وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں کہ کیسا اچھا انجام ان کا منتظر ہے. یہ ہجرتوں کے سفر تھے جو لوگوں نے کیے اور ان کو اس کی قدر آئی. آپ سوچیں کیا اشارہ ہوگا, اتنی تکلیف, اتنا ظلم, اتنی باتیں. مکہ سے اٹھ کے کچھ لوگ حبشہ بھی چلے گئے, لیکن وہاں بھی لوگ پیچھے پہنچ گئے. پھر اس کے بعد واپس آئے، پھر اس کے بعد گئے، اور ظلم سے ظلم ہوا، کیا پتا چلا کہ وہ ماحول جو تمہیں اللہ کا بندہ نہیں بننے دیتا، پھر تم اس سے ایسا ایسا دل کی ہجرت کرو. دیکھیں ہجرت جسم سے نہیں ہوتی، ہجرت کا نقطۂ آغاز دل کی ہجرت ہے. پہلے اپنے دل کو ان چیزوں سے پاک کرو، ایک ایک کر کے دل کو اتنا ہلکا کر لو کہ آپ کو وہ چیزیں اچھی ہی نہ لگے. ہم زبان سے جو دعوے کرتے ہیں نا، میں چھوڑ رہی ہوں، اب میں یہ کروں گی نہیں، اب میں اس سے ملوں گی نہیں، وہ تو فلاں ایسا فلاں ایسا، یہ انتہائی غیر فطری چیز ہے. سب سے پہلے دل کو پاک کریں. اور یاد رکھیے، جو مشکلات آتی ہیں نا دین پہ، ہم پہ کیا آتی ہیں، ہنسی نہیں آتی اپنی مشکلات کو سوچ کے، جب ہم صحابہ اور صحابیات کی مشکلات کو پڑھتے ہیں کہ جن کی جان جاتی تھی، جن کو پتھروں پہ لٹایا جاتا تھا، جن کے اوپر ظلم ہوتا تھا. اپنی مشکلات ہیں کوئی؟ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو بعض دفعہ مشکل سمجھ رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ سوچیے کہ مشکلات کیوں آتی ہیں؟ دو وجوہات ہوتی ہیں. مشکلات میں منافق اسلام سے دور ہو جاتے ہیں، یعنی ان سے اسلام دور ہو جاتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ کہ اسلام منافقوں سے پاک ہو جاتا ہے. بات سمجھے؟ اپوزٹ کر لیں، ان سے اسلام ہی اللہ چھین لیتا ہے اور اسلام کو ان سے پاک کر دیتا ہے. یاد رکھیے، جو پریشر برداشت نہیں کر سکتا وہ کبھی بھی پریزرو نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی پریشیس نہیں بنے گا، وہ کبھی قیمتی نہیں ہوگا. آپ نے سنا ہوگا ڈائمنڈ کیسے بنتا ہے. اصل میں ڈائمنڈ کیا ہوتا ہے؟ کاربن ہے، جلانے والی چیز ہے، کالا سیاہ. پریشر میں پڑتا ہے کچھ سال تک، یہ اتنا زیادہ پریشر میں رہتا ہے کہ کیمیکل چینجز ہوتی ہیں اور وہ اس کو کس میں بدل دیتی ہیں، وہ پھر اس کو ڈائمنڈ میں بدل دیتی ہیں. آپ پریشیس بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو سخت ہاتھ تو لگوانے پڑیں گے. جتنا زیادہ آپ اسلام کے لیے اپنے آپ کو دبائیں گے، اپنے آپ کو دبائیں. آپ دیکھیں، مجھے جیسے لگ رہا ہے اس کو بات کو کہتے ہوئے جیسے کسی کے کوئی جسم پہ دانا نکل آتا ہے نا، بہت تکلیف ہے، اکڑ جاتا ہے ہاتھ، اس سے ایسے لگتا ہے کہ پورے جسم کا خون اس میں آ گیا. پھر آپ آہستہ 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 اس کو سہلاتے ہیں، سہلاتے ہیں، آہستہ آہستہ کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس میں سے تھوڑی تھوڑی پس نکلتی ہے. تکلیف تو ہوگی، لیکن پس نکلنے کے بعد جب آپ اس کو روئی سے صاف کر کے اوپر کچھ لگاتے ہیں تو یہ ایک دم سکون آتا ہے. اپنی شخصیت کو ایسے سمجھے، اکڑے ہوئے، اندر ایک گرج ہے، انا ہے، تکبر ہے، مجھے یہ ملنا چاہیے تھا، مجھے کیوں نہیں ملا؟ یعنی اللہ تو نے میرے سے زیادتی کی، تو میری قدر ہی نہیں پا رہا، تجھے پتہ ہی نہیں میں کتنی اہم شخصیت ہوں، اور تو نے مجھے کیا دے دیا، اور مجھے کیسا گھر دیا، اور مجھے کیا دیا. اکڑا ہوتا ہے. آپ قرآن پڑھنے کے بعد یہ ایسے ایسے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اپنی انا کو سہلاتے ہیں، اور اتنا سہلاتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو یاد بھی نہیں رہتا کہ یہاں تکلیف تھی. تو دین کی تکلیفوں کا اظہار کرنے کے بجائے آپ خود کو محنت کے لیے تیار کریں. دیکھیں، انسپائر ہونے سے صرف کام نہیں ہوتا. قرآن پڑھ کے ہم سب انسپائر ہوتے ہیں، اس کے بعد محنت اور مشقت کے لیے کتنے لوگ تیار ہیں، باتیں بھی سننی پڑیں گی. اور علم کا راستہ تو ہجرتوں کا راستہ ہے. دعا کیے کریں کہ اللہ مجھے علم دوست بنا، اللہ میری یہ جو جاب ہے اس کو پکا کر دے، ایسا نہ ہو کہ میری جگہ کل کوئی اور بیٹھ جائے. کبھی آپ نے گھر بنتے ہوئے دیکھے ہوں گے، خوبصورت سیدھی صاف ستھری اینٹیں جو ہوتی ہیں نا، وہ سب سے پہلے چن کے گھر میں لگا دی جاتی ہیں. پھر اگر تھوڑی بہت ٹیڑھی میڑھی کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں کوئی زوف ہے، تو کوٹ کاٹ کے ان کو وہ پھر چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ فلنگ میں ڈال دیا جاتا ہے. کچھ اینٹیں ایسی ہوتی ہیں جو بچ جاتی ہیں، بیکار اینٹیں، اس کا کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ کبھی یہ لیبرز جو ہوتے ہیں نا بےچارے، انہیں چار اینٹوں کو جوڑ کے ایک اسٹول سا بنا کے بیٹھ کے اس پہ چائے پی رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ دیکھیں تو بعض بچے اسی کی وکٹیں بنا کے سڑک کے کنارے کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں. بس اگر میں بیکار اینٹ رہی تو یاد رکھیے کہ میرا دنیا میں مصرف یہی ہے کہ جس نے لگایا باتوں میں، جس کو مجھ سے کام پڑا، وہ مجھے فون کر دے گا اور مجھے اٹھا کے لے جائے گا. میں بڑی خوش ہوں کہ وہ مجھ سے خوش ہے، لیکن وہ اس لیے کہ وہ آپ کو یوز کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے کی ہجرتوں کو برداشت کرو، ان کو ہم دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دیں گے. ہمیشہ تو یہ مشکلیں نہیں رہتی، ہمیشہ انسان یاد رکھے ہیومیلیٹ نہیں رہتا. شروع کے چند دن ہوتے ہیں، اس کے بعد تو اللہ کی طرف سے خوشخبریاں ملتی ہیں. کاش جان لے وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں کہ کیسا اچھا انجام ان کا منتظر ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی کبھی رسول بھیجے ہیں، آدمی ہی بھیجے ہیں، یعنی یہ آپ کے بشر ہونے اور آپ کے بشری تقاضوں کو دلیل بنا کر کیوں آپ سے پیچھے ہٹتے ہیں؟ وہ پہلے بھی سب انسان ہی تھے. جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کرتے تھے. یعنی نبی میں یہ فرق ہے کہ ہوتا انسان ہے لیکن اس کے پاس وحی آتی ہے جو عام لوگوں کے پاس نہیں آتی. اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے, پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا, اب یہ ذکر تم پر نازل کیا تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح اور وضاحت کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے. کتنا خوبصورت کام دیا اللہ نے نبی کو کہ وہی تو آپ دیکھیے عام حالات میں عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی انٹرپریٹیشن کی. اگر آپ سے کوئی پوچھے نا کہ سب سے پہلا قرآن کا مفسر کون تھا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آج بھی صحیح بخاری میں کتاب و تفسیر کے نام پہ ایک طویل باب ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتوں کی جو تفسیر بیان کی وہ نوٹ کی گئی ہے. تو یہ بہت بڑا آنر ہے کہ اللہ کی بات لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ آپ کو چن لے. جھرجھری آ جائے گی, پسینہ آ جائے گا, کانپ جائیں گے آپ یہ سوچ کے کہ میں مالک کائنات کا کلام پڑھ رہی ہوں. اس وقت بھی آپ خود کو احساس دلائیں کون سی کتاب پڑھ رہی ہوں, رب کائنات کی, جس نے ساری دنیا کو اتنا کچھ دیا, جس نے یہ سب کچھ بنایا, میں اس کا کلام پڑھ رہی ہوں. لیکن کیوں پڑھنا ہے؟ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیکھنے کا بہترین انداز کیا ہوتا ہے کہ جس میں سننے والا اور سیکھنے والا خود بھی دماغ لگائے. یہ نہیں کہ سپون فیڈنگ کرتے جاؤ اور بس وہ بیٹھے بیٹھے سو جائیں اور آپ ان کو بات کہتے جائیں.